أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم.
اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے. مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے. مجھ
مجھ کو آقا لیجیے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے حبیب خدا عشق میں کاش رونا رہوں میں صدا التجا ہے میری یا حبیب خدا عشق بارا مجھ کو عطا از تو پہلے بلا لو سو رضا از تو پہلے بلا لو سو رضا آنسوؤں کا از تو پہلے بلا لو سو رضا آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے سوزے الفت کے دل میں جلائے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے سوزے الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دیجئے اور بیتاب حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے مجھ کو چلے چھوڑ کر جلد لیجے خبر آمینہ کے پسر مجھ آمینہ کے پسر گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جن و بشر گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جن و بشر نور سے اب لحد جگ مگا دیجئے گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جن و بشر نور سے لحد اب جگ مگا دیجئے کچھ بھی نہیں ہے گناہوں کا امبار سلطان دین نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب بخشوا دیجئے جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شہاب شوا دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے اس نے اتار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھ لیں اس نے اتار کو مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دونوں سرا دیجیے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پو ہے ہائے نکما، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے کما تیرا، اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا فی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، چونکہ نیت ہی پر ثواب کا انحصار ہے، اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات کوئی سلسلہ ایسا ہوتا بھی ہوگا تو شیطان بولتا ہوگا ابھی تو نیتیں ہوں گی اور وہ دیر لگے گی تو اپنے بعد میں چلیں گے. تو اصل نیت جو نا وہ جان ہے، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا، اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام فی نفس سے ہی مباح ہوا یعنی جائز ہوا تو پھر نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. تو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ اپنی قربانیاں دیں اور خدا نہ کرے ثواب نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان تو ہے نا. تو اس لیے نیتیں ضروری ہیں، تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے نیتیں کریں گے تو ہونا مشکل ہے. بالکل یکسوئی کے ساتھ کرنی ہوں گی، سر نیچا کر لیجئے، ہو سکے تو آنکھیں ہی بند کر لیجئے تاکہ دیکھنے کا قصہ ہی ختم ہو کہ توجہ بٹے، اور حسب حال نیتیں کریں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اچھا، ابھی آپ نے نیت کے ٹیک بھی نہیں لگائیں گے، اور حتی الامکان دو زانو بھی بیٹھیں گے، تو یعنی ٹیک بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تب جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، تو اس وقت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے۔ جب بھی صلوا علی الحبیب، ذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان درس وغیرہ ہوں تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرما لیں، عادت بنا لیں، بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے، یہ ضرورت مسجد میں کیا ہے، ہم اگر دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون خطرہ تو یہی ہے۔ آپ ہاں، اگر آپ کوئی مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھیں تو بتا سکیں، تو میرا گمان غالب ہے کہ ان میں کوئی مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹھا ہوا، جس کو ہے نا کہا ایسی حاجت ہو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی، جس کو مطلب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی ثواب کا باعث ہوگا، لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا بند رکھا کریں، یہ گھنٹیاں بجاتا ہے کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے، میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے، کہہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے، میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بجتی ہیں، لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں، زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ۔ اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ کہ وہ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ، گھر کے باہر مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مستی کر رہے ہوں، تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا، یا وہ اگلا اگر دادا گیر قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا، ان پر مارے گا، بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ لیکن یہاں اگرچہ یہ ہے، یہاں اس کا اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے، لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردہ اسکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سبھی ہی سمجھتے ہیں اس کو، تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا، یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اب اسی کھاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزک بجے تو یہ واقعی یعنی کہ تھوڑا چونکتے ہیں یہ کہ یہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے، حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے، خالی پاس ہی نہیں۔ تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے، نہ مسجد کے اندر بجے، نہ مسجد سے دور بجے، تو مہربانی کر کے مطلب عقل اور شعور لیں، کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں؟ شیطان ہنستا نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باہر اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جمع ہو کر ان کی مطلب یعنی کہ پٹائی کر دے یا پولیس کے حوالے کر دے ان کو، اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کی 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 کر کے دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز، یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے بالفرض، اللہ تعالیٰ سے ہم امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں، میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، عقل مند بنیے اور گناہ بھرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے، نہ گھر میں دیکھیے نہ باہر دیکھیے، نہ دکان میں دیکھیے نہ کارخانے میں دیکھیے، نہ بازار میں دیکھیے نہ سڑک پر، کہیں بھی نہیں، خلاص، نہ سینما گھر میں جا کر، نہ نائٹ کلب میں جا کر، کدھر بھی نہیں، خلاص، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ وہ یہ ضمناً باتیں آئیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو موبائل فون بند رکھنا ہے، ٹیون اس کی بند رکھنی ہے، اور میوزیکل ٹیون تو مستقل بند کر دینی ہے، اس سے آج اور ابھی جان بھی چھڑا لیں اور توبہ بھی کر لیں اگر یہ بجاتے رہے ہیں تو۔ یہ مت جواب دیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے، ارے آپشن گیا چولہے میں یار، جب موبائل فون نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے، جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، اور اب بھی موبائل فون ایجاد ہو گیا لیکن لاکھوں کے پاس نہیں ہے موبائل فون، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے موبائل فون، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں؟ شاید دنیا کی جتنی معلومات مجھے ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کم ہوں اس سے، جتنے رابطے میرے ہوں آپ کے ہو سکتا ہے کم ہوں، کیا اور ذرائع نہیں ہوتے رابطوں کے، دوسروں کے ذریعے معلومات نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آپشن نہیں ہے، کیا قیامت کے روز یہ جواب چل جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں کیا کروں، موبائل فون تو نے مجھ پر فرض کر دیا تھا، واجب کر دیا تھا، عذاب کی وعید تھی نہ رکھنے پر، اور تھا اس میں میوزیکل ٹیون، تو اس لیے آپشن نہیں تھا، تو کیا یہ جواب آپ دے سکیں گے؟ یقیناً نہیں دے سکتے کہ موبائل فون رکھنا فرض واجب نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ تو نئی ایجاد ہے، تو اس لیے آپشن نہیں ہے تو اس موبائل فون سے جان چھوڑا لو، اپنے کو ایسا موبائل فون چاہیے نہیں جس میں آپشن نہ ہو، بغیر اس کے بھی تو ہیں نا الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، جو کہلاتے ہیں وہ نہیں، آپ کہلانے والے بہت ملیں گے، کڑک امامہ ہوگا سمجھے، وہ رنگین کپڑے ہوں گے یا بھلے سفید بھی کبھی پہن لیا مروت میں ہم جیسوں کے پاس آنے، ان کے موبائل فون میں آپ کو میوزیکل ملے گی، یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے، یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں بےچارے، بھلے اگر کوئی ذمہ داری کی ان کو مطلب کسی نے سونپ دی ہے، غیر ذمہ دار نے ذمہ داری سونپ دی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا ایسا، لیکن میری دعوت اسلامی میں ایسے مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے چاہیے ہی نہیں ایسے، یا توبہ کر لیں یا پھر خدا حافظ، میری دعوت اسلامی کو بدنام نہیں کریں میوزیکل ٹیون بجا بجا کر، اس پر پابندی ہے، اسلام نے پابندی رکھی ہے، میری ذات کا کیا ہے؟ یوں تو میوزک تو نفس امارہ کو تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے گانا سننے میں، میوزک سننے میں، فلم دیکھنے میں، سب کو ظاہر ہے کہ عام طور پہ مزہ ہی آتا ہے، لیکن ہمیں تو نفس کو مار رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ رسول کو نہ پسند ہے تو ہماری نہ پسند، خلاص ہم کو نہیں چاہیے، تو بہرحال یہ کہ یہ آپشن نہیں ہے تو اس فون سے جان چھڑائیں کوئی اور فون، اگر اس کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے، اب وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو فون رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، ابھی جوش میں جان بھی قربان ہے، وہ بھی نام پر قربان ہے، تو میرے قول پر کب قربان ہوگی؟ یہ بھی بولتے ہیں فرمان پر قربان ہے لیکن موبائل فون قربان نہیں ہے، تو جس کو ضرورت ہے وہ رکھے، جس کو ضرورت نہیں ہے غور کر لے، ضرورت نہیں ہے تو کیوں خواہ مخواہ، یہ اینٹی کفل مدینہ میں تو اس کو کہتا ہوں، یہ باتیں کرواتا ہے بہت، نہ نمازوں میں چین دینے، میں نے دیکھا ہے کہ جن کو یہ ایس ایم ایس پڑھنے کی لت پڑ جاتی ہے نا، وہ تو نماز کی صف میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے نا تو وہ ایس ایم ایس دیکھتے رہتے ہیں، اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں ایس ایم ایس دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں اور ان پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں تو ایک طرف اس کا ٹیلی فون لگا ہوا ہے، ایک طرف وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کان پہ چڑھا ہوا ہے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، اور بس پھر جیسا وہ لکھتے ہیں، جس نے لکھوایا اس کے نصیب. تو یہ ایسا ایک نشہ ہے، نشہ. میں کسی ایسے فرد کو جانتا نہیں، لیکن باتوں سے میری ایک دم توجہ گئی اس طرف کہ اس طرح کے جو نشائی ہیں نا، جن کو ٹیلی فونیا کا مرض بہت شدت لگا ہوا ہے، وہ استنجا خانے میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہوں گے. یہ میرا ایک مطلب، ابھی بتی جلی ہے کہ ایسا ضرور کرتے ہوں گے یہ، کہ وہ وہاں بھی لگے رہتے ہوں گے اور پھر کوئی دروازہ بجاتا ہوگا، پھر نکل وے وار لائن لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہوش آتا ہو تو آتا ہو. وہاں بھی ایس ایم ایس پڑھتے رہتے ہوں گے، کرتے رہتے ہوں گے، بات تو شاید کرتے ہوئے شرماتے ہوں گے کہ باہر آواز جائے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا. لیکن یہ اب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں، میرے ناظرین اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میرے کو نہیں بتانا کہ آپ کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یار اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا. تو یہ کوئی کرامت اس کو نہیں بولتے، یہ تو ایک مطلب وہ عام سی بات ہے. لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں، کرتے ہی ہوں گے بالکل، یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں. جا کے اخبار کا تو میں نے سنا، اخبار پڑھتے ہیں اندر جا کر مورچے پہ، اچھا اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں، اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بغیر وہ فراغت نہیں ہوتی، یہ بھی سنا ہے. تو اب جب یہ سب کرتے ہیں تو پان بھی چباتے ہوں گے، گٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے، یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے، خدا بہتر جانے. چائے بھی چسکیاں لگا لگا کر وہ ترکیب بناتے ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں تھا. موبائل فون بیچارہ کیا بولتا ہے، یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا، گلے پڑا رہتا ہوگا، اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے، ملاتے ہوں گے. یار کیوں، مطلب میرے کو تو عجیب سا لگتا ہے، اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں یہ، اس میں لگے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو، مجھے بے بھی آخر ہوں تو آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. ہم جیسے کو متا سائر، بھلے میرے ایسے کم ہوں گے لیکن ہیں تو سی نا دنیا میں، جو آپ کو سمجھتے گیا یار یہ اد پگلا ہو گیا یار اس کے پیچھے، اگر ہوا پڑا موبائل فون اس کے کہاں ہاتھ میں آ گیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا آدمی. یہ محاورہ ہے کہ نہ نماز میں اس کو چین پڑے، نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے، بیان کرتے کرتے بھی بے اختیار ہاتھ میں آ جاتا ہو. ایسے ہوں گے تو کیا تعجب،
کوئی ایس ایم ایس نہیں آ رہے ہوتے، گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے.
ہاں نا،
نکال نکال کر نکال، مطلب اگر آدھے پونے گھنٹے تک گھنٹی نہیں بجی، ٹونٹو نہیں ہوا، پونپو نہیں ہوا، تو یہ مطلب کہ نکالیں گے کہ ہو کیا کہ قوم بھول بھول گئی ہے، پھر بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس کریں گے. یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گیا، کوئی نہ کوئی ایس ایم ایس کریں گے یا کال کریں گے کہ میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں. تو یہ واقعی ایک مرض ہو گیا ہے، بندے نفسیاتی مریض کر دیا موبائل فون نے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی.
میں نے تو اس کا ٹیلیفونیا نام رکھا ہے.
جی ہاں، اور یہ جو مطلب ہے نا بابا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے، تو بابا کم از کم چلو وہ تو کرتے جو کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو طے ہے کہ جو اس وقت بات ٹب میں نہانے کے عادی ہیں، جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا بات ٹب والا، بات ٹب میں جو نہانے کے عادی ہے نا، اس کے تو باقاعدہ بات ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا، مطلب بات ٹب بن رہے ٹیلی فون والے،
اللہ
کنیکشن ہے اور وہ ناتے ناتے بات کرے گا. اب یہ غور کر لے گئے اس کو، مطلب کہ وہ دعا پڑھ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا، من الخبث والخبائث اور یہ سب کچھ کر کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا، کیونکہ وہ سب اٹیچ بات ہے نا بابا. سب
میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے.
ہاں یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے، ٹی وی اندر ہے، وہ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھیں گے کوئی اسٹیم بات.
اچھا ٹی وی بھی ہے.
تو بہت یہ تو مطلب کہ بات ٹب میں لگا ہوتا ہے بابا.
باپ رے باپ. تو اب وہ ٹیلی فون بیچارہ کیا بولتا ہے،
کیا
ہی ہونا ہے، وہ تو اب لازم و ملزوم جیسا بن گیا.
کس چیز سے روکیں گے اب اس قوم کو؟ چلو بابا اب یہ باتھ روم ہم کیا بند کرانے بیٹھے گے، اللہ خیر کرے. یہ مسجدوں کا جو آپ نے جو ماشاء اللہ
اپنی دوڑ مسجد تک ہے یار، بولتے نا مولوی کی دوڑ مسجد تک.
تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، کوئی ایسا ذہن بن جائے نا قوم کا کہ یہ مسجد کا احترام اب مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے.
آمین، اللہ کرے پیدا ہو جائے. یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں، بیان میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں نا مدنی چینل، تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا تھا اجتماع میں، تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فونیا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے یا کان پہ اس کے جڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار، تو آیا گائے کو تجھے لایا کون یار یہاں، اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا؟ وہ بولے گا مبلک یہ حرام ہے، تجھے سمجھ آئے گی حلال ہے، پھر جا کے بولے گا کہ وہ فیضان مدینہ میں نے تو سنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے، غلط فہمیاں ہو جائیں گی، تیرا مدنی مذاکروں میں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بالکل یعنی کہ یہ نہیں چاہیے اپنے کو یار. میں اعلان جنگ نہیں کروں گا, اعلان جنگ اپنا غیبت کے خلاف ہے. قبلہ رو بیٹھوں گا, تو جو طالب علم ہو اس کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے, جبکہ وہ طلب علم میں مشغول ہے, جیسے اس وقت آپ طلب علم میں مشغول ہیں, اور جو ان کو سکھا رہا ہو اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے. اب میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں, استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہوں گا, کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پائے روی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان یا جواب حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. سوال کرنے والے بھی یہ نیت کر لے کہ جب بھی سوال کروں گا تو نگاہ نیچی کر کے کروں گا. آئندہ کے لیے مستقل بھی نیتیں رکھے کہ انشاءاللہ میں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی بیٹھنے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بد نگاہی سے محفوظ فرمائے. جو فضول نگاہی, یہ بد نگاہی میں داخلے کا دروازہ سمجھ لیجئے. تو نعرہ بانس نہ بجے بانسری, کاش فضول نگاہی سے ہی جان چھوٹی رہے تاکہ بد نگاہی میں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام مصطفیٰ تاری سوات سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھنٹی گھر میں لگواتے ہیں, بیل لگواتے ہیں, تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟
اوپا یہ جو گھر میں جو بیل ہوتی ہے نا گھنٹی,
ہاں
ڈور بیل
جی,
اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھنٹی اور بیل جو گھر میں لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا کیا؟
اگر میوزیکل ٹیون تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گی.
بہت ہے بابا.
ہاں باقی گھنٹیاں جو ہے نا جو میوزک نہیں ٹنگ ٹنگ بجتی ہیں, تو اس طرح کی جو میوزیکل نہیں ہے, جس پر میوزک کا اطلاق نہیں ہے, تو وہ جائز ہو جائے گی, اور جو میوزک ہے وہ ناجائز رہے گا. تو واقعی ہیں تو آج تو ایک سے ایک ٹیون نکلے ہیں, تو دیکھ لیں. اے سی بھی اگر ہے کوئی تو اس کا بھی, یہ مت بولنا آپشن نہیں ہے, اس میں آپشن نہیں ہے تو اس کو چھٹی کرا دیں, کوئی آپشن والی لے لیں جس میں مطلب یہ میوزیکل ٹیون نہ ہو. اس میں تو شاید وہ تبدیلیوں کا بھی نہیں ہوتی, ایک ہی مخصوص ہوتے ہوں گے, تبدیل ہوتے ہیں.
ڈور بیل ملتی ہے بابا, لیکن بس وہ میوزیکل لگانی ہوتی ہے. صرف ڈور بیل ہی نہیں ہے گھر کی گھنٹی,
نہیں یہ بندے کا تعارف ہے کہ یہ بندہ ہے کیسا.
گھر کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس میں الارم میں بھی میوزیکل ہے, الارم میں میوزک بجتا ہے
جی,
ہر 15 منٹ کے بعد میوزک بجتا ہے, اور ایک گھنٹے کے بعد پھر بڑا میوزک بجتا ہے. تو یوں تو یہ تو گھر میں بھی لگائی ہوئی ہیں.
تو بس استغفر اللہ, یہ سب
موسیقی موسیقی ہے بابا, ہر طرف
بالکل خالی کر دو یار, پاک کر دو اپنے گھروں کو موسیقیوں سے, نہیں چاہیے اپنے یار میوزک نہیں چاہیے, خلاص.
بابا پھر بے برکتی کا رونا بھی تو روتے ہیں نا, بے برکتی بہت ہے.
ہاں پھر تنگ دستی اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, تو وہ کسی نے یہ کروا دیا تو وہ بھوت کا سایہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, تو یہ سب پھر ہونا ہی ہے. ظاہر رحمت کے دروازے ہم بند رکھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ہمیں کو تو نزول رحمت کے اسباب مہیا کرنے چاہیے, نہ کہ وہ رحمت سے دوری کا سامان گھر میں کیا جائے. ان سب سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو آج اور ابھی بس خلاص ختم کر دیں. ٹھیک ہے کل خریدیں گے نا تو ابھی سے اس کو لاک کر دیں, بند کر دیں, آف کر دیں, اس کے سوئچ آف بھی تو ہوتا ہے نا کہ بجے ہی نہیں, تو دروازہ بجا کر بھی تو جس کو نوک کرنا بولتے ہیں وہ دستک دینا وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا ہمارے گھروں میں, کوئی تصور بھی نہیں تھا یار یہ بعد میں سب, اب بہت ڈور بیل عام ہو گئی ہے, اس کے بغیر اب تو شاید چارہ ہی نہیں ہے. جائز ہے جو میوزیکل نہیں ہے یا اور کوئی اس میں مانے شرعی نہیں ہے تو جائز ہے.
انٹر کام میں بھی
جی,
انٹر کام میں بھی اب میوزک بجتا ہے.
اچھا ہاں ٹیلی فون میں بجتا تو اس میں بجتا ہوگا,
تو جہاں جہاں موسیقی بج رہی ہے اس کو نکالنے کی نیت کریں.
ملتا ہے بازار میں بجتی ہو تو یہ بھی نہیں چلے گی, میوزک کے خلاف اعلان جنگ ہے.
اب یہ سارے سارے نعرے لگائے گی ہماری بیٹی,
چغل خور
کفر مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ,
عز و جل
کفر مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ,
عز و جل
سب پہ مانا
سجا رہے گا
انشاءاللہ, سب پہ زلفہ
سجی رہیں گی
انشاءاللہ, رب پہ داری
سجی رہے گی
انشاءاللہ, سادا کے خلاف جنگ
جاری رہے گی لگا رہے
ان شاء
اللہ. صلو علی الحبیب
مرشد. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مردے کی تصویر کھینچنا کیسا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیں.
جو زندہ کی حکایت نہ کرے ایسا مردہ کہ جو زندہ کی, یعنی جس کو دیکھ کر اس کو ہم زندہ نہ کہیں بلکہ مرا ہوا کہیں, جیسے کہ اخباروں میں آخری دیدار کی وہ اتنا سا چہرہ آتا ہے, آخری دیدار کی جو تصویر ہوتی ہے تو اگر وہ دیکھنے میں یوں لگے کہ واقعی یہ مرا ہوا ہے تو اس کی ایسی تصویر جائز ہے, کیونکہ وہ حدیث پاک میں زی روح کی تصویر کی ممانعت آئی ہے جس میں روح ہو, تو روح نکل گئی ہے. اب آپ بولے کہ ہمارے دادا جان کی تصویر لگی ہوئی ہے گھر میں یادگار تو یہ بھی تو فوت ہو گئے تو یہ نہیں کام آئے گا. دیکھیے یہ جب زندہ آتے ہو تصویر کھینچی تھی نا تو یہ تو دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ زندہ ہے, یہ تصویر زندہ کی تصویر تو آپ نے بولا تو پتا چلا کہ فوت ہو گئے. تو جس کو دیکھ کر اس کا مردہ ہونا یقینی ہو کہ یہ ہے مرا ہوا آدمی اس کی تصویر جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا چاند, جب اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں, سنتوں بھرے بیان سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے کہ اب عمل کریں گے, لیکن جب اس ماحول سے نکلتے ہیں تو پھر جب دنیاوی ماحول میں جاتے ہیں عمل کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے پر استقامت مل جائے.
اس میں یہ ہے کہ اگر صرف اجتماع کی حاضری کی حد تک آپ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت زیادہ ہو کہ اب ہفتے میں ایک بار یہ بیان سنتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مدنی کاموں میں بالکل یعنی کہ وہ ڈال دیں گے, اوڑھ لیں گے اپنے مدنی کام, بیان سننے کے ساتھ ساتھ بیان کرنا، درس سننے کے ساتھ ساتھ درس دینا، علاقائی دورہ کی صرف ترغیب نہیں بلکہ خود علاقائی دورے میں بنفس نفیس شریک ہونا، دائی بھی بننا، کبھی خیرخواہ بننا، کبھی رہنما بننا، اس طرح مطلب یہ کہ آپ باقاعدہ اگر مدنی کاموں میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو ہر مہینے میں 3 دن سفر تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے مہینے میں 2 بار بھی کر لیں، 3 بار بھی کر لیں، 4 بار بھی کر لیں، اللہ نصیب کرے دو. تو جتنا مدنی کام زیادہ کریں گے انشاءاللہ عمل کا جذبہ آپ کا بہتر رہے گا، اور ساتھ میں اس کے فضائل بھی پڑھتے رہیں اور نقصانات بھی پڑھتے رہیں نہ کرنے کے، تو اس طرح انشاءاللہ استقامت کی صورتیں بنتی رہیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا اس طرح اثارِ ثواب کرنا چاہیے کہ شہدائے کربلا کو اس کا ثواب بخشا؟
جملہ درست نہیں ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا میں، اعلی حضرت نے منع کیا اس سے کہ بزرگوں کو نذر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، بخشا نہیں جاتا، چھوٹوں کو بخشا جاتا ہے کہ جا ہم نے تم کو بخشا، ہم نے عطا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
پیارے بابا جان، لوگوں کو بتانے کی خاطر مسجد میں قرآن کا ختم کرنا کیسا؟
ایک پارہ گھر میں پڑھے یہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں پورا قرآن ختم کرے، یا ایسی جگہ چھپ کر کے لوگ نہ دیکھیں. یہ تو اس کے لیے بتایا کہ جو ریاکاری نہیں کر رہا مگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے سب کے سامنے نفلی عبادت کر کے. تو جب اگر ریاکاری میں تو گھر میں بھی اگر پڑھتا ہے اور دنیا کو کہتا پھرتا تو اس کو گھر میں پڑھنا کیا فائدہ دے گا اس کو، اگر وہ ریاکاری کے لیے سب کو کہتا کہ میں روز کا ایک پارا پڑھتا ہوں تو پھنسا ہے اس کا گھر میں پڑھنا بھی. اب وہ بات تو نہیں بنی، گھر میں پڑھنے سے ظاہر ہے مراد یہی لیا جائے گا کہ چھپ کر پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، چاہے دکان میں پڑھے، چاہے مسجد میں ہی کہیں ایسی جگہ چھپنے کی ملتی ہے جہاں لوگ نہیں دیکھتے، تب بھی وہی بات ہو گئی کہ نیکیاں چھپاؤ. اور ہم سے ہو نہیں پاتا، ہم نیکی ایک تو کر نہیں پاتے، کرتے ہیں تو بھی ایسی آدھی ادھی، پھر اس سے بھی رہا نہیں جاتا تو بس لوگوں کو بولتے پھرتے، یہ عادت بہت خراب ہے ہماری، سب کو بولتے. ہاں میں سال میں 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. ارے بھائی 1 مہینہ تو فرض ہے ویسے ہی، رجب شعبان کے سنانے کے لیے اور رمضان کو بھی شامل کر کے بولتا کہ 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. تو یہ چھپ کر نمازیں پڑھنے کی اور گھر میں نمازیں پڑھنے کی برکتیں ملاحظہ ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 127 پر، گھر میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب، حدیث نمبر 318، پھر 19، 320، 321. تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. نمبر 1، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے. نمبر 2، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ عز و جل اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. نمبر 3، جس گھر میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، جو نماز میں گھر میں ادا کروں یا جو نماز میں مسجد میں ادا کروں، ان میں سے کون سی نماز افضل ہے؟ نے کسی نے سرکار سے سوال کیا نا، فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، پھر بھی مجھے فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ پسند ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
پیارے پاپا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کسی بیماری کا سبق اگر کسی شخص کو پیشاب کی تھیلی لگی ہو وہ نماز کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور کیا تھیلی سمیت مسجد میں آ سکتا ہے؟
یورین بیگ, پیشاب کی تھیلی. ہاں, یعنی پیشاب کی تھیلی جس کو بوجہ مرض لگی ہے اور نماز کے وقت اس کو دور کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, جیسے کہ نہیں ہوتا ممکن, آدمی نہیں کر سکتا, خود نکال کر ڈال نہیں سکتا اس کو, تو ایسی صورت میں یہ معذور شرعی ہے. ہر فرض نماز کا جو وقت ہے نا اس کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اس کے اور بھی ضمنی مسائل ہیں جو نماز کے احکام میں لکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ضرور پڑھ لیجئے. تو یہ معذور شرعی کہلائے گا, تو اس کی اب اس صورت میں نماز ہو جایا کرے گی, اس پیشاب کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا کرے گا, مگر ہر نئے وقت میں نیا وضو کرنا یہ ضروری ہے. اور مسجد میں یورین بیگ یا ٹول بیگ, بڑا پیشاب جس میں آتا ہے, تو یورین بیگ ہو یا ٹول بیگ, مسجد میں ایسا شخص نہیں آ سکتا, اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. جماعت بھی اب اس پر مسجد کی جماعت واجب نہ رہی, نہ جمعہ کے لیے وہ آئے گا, اس بیگ کے ساتھ نہیں آ سکتا. نجاست کو مسجد میں لانا جائز نہیں. اسی طرح کسی کا زخم بہرے ہوتے ہیں, بدبویں آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات سے دیکھیں مریض کینسر کے مریض ہوتے ہیں, بیچاروں کے وہ گال پھٹے ہوئے اور سوراخ پڑے ہوئے ہیں اور وہ زخم سے وہ بدبو پھیل رہی ہے, ایسوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. پاگلوں سے بھی مسجدوں کو بچانا واجب ہے, جس پر قدرت ہو نا بچائے, یعنی ایسے پاگل نہیں جو مطلب مسائل کرتے ہیں, صفے بھی توڑتے ہیں اور غل مچاتے ہیں, تو پاگل ہو یا آسیب زدہ ہے, بھوت چڑھتا ہے جس کو ہاں وہ کر کے وہ اڑو اڑو کر کے دم پچھاڑ کر دیتا ہے, تو ایسوں کو بھی آسیب زدوں کو بھی نہ آنے دیا جائے. جس کو خارش ہے اور اس نے وہ گندھک والا مرہم لگایا, ایسا مرہم لگایا کوئی بھی جس سے بدبو لوگوں کو آتی ہے, مسجد میں بدبو آتی ہے, لوگ نہیں ہیں تب بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, تو اس کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں, بلکہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے, یا جب گھر مسجد میں آنا ہے تو جان بوجھ کر اب وہ بدبو دار کام نہ کرے جس سے بدبو ہو جائے گی, کہ چلو بھائی جماعت معاف ہو جائے گی, کچی پیاز کھا لو تو مسجد پھر گھر میں نماز پڑھ لے, نہ تب تو گناہ گار ہوگا, جان بوجھ کر اپنا اس نے جماعت ترک کرنے کا یہ ہیلا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب پیاز کھائی کچی, لہسن کھایا ہے تو جائز, لیکن اس کو منہ کی بدبو زائل کرنا واجب ہے جبکہ مسجد میں آنا ہے, تو ان چیزوں سے احتیاط فرما. آج کل وہ سردیوں میں وہ لہسن ہماری میمن برادری میں بہت کھایا جاتا ہے, تو ناظرین میمن بھی ہوں گے ظاہر اس میں, تو وہ بھی توجہ فرمائے. اس میں کچا لہسن ڈالتے ہیں, وہ ہرا لہسن جو آتا ہے نا وہ کچا کتر کے اس کو ڈالتے ہیں باجرے کی روٹی میں, کم مخصوص طریقہ میں اس کو کیا بیان کروں, اس کو کھانے کی کوئی فضیلت تو ہے نہیں, اس کو تو کھانے سے بچنا ہی چاہیے. میرے کو بہت پسند ہے وہ, مگر برسوں سے میں نے نہیں کھایا, مجھے مطلب اس میں جو نماز کے دوران ذکر پر پابندی لگ جاتی اس میں, کیونکہ جب بھی کوئی بدبودار چیز ہو نا تو کھائی منہ میں بدبو ہے تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے. اب جیسے کہ وہ کچی پیاز کھا رہا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, منع کیا اس میں بسم اللہ نہ پڑھیں, تو یا واجد و الحمدللہ بسم اللہ, یہ ایک تو عادت پڑ گئی ہے, تو وہ اس لیے وہ بچا ہوا ہوں, مطلب نہیں کھاتا, میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں اس سے, دل بہت کرتا ہے. سردیوں میں یہ ہماری مرغوب غذا میمنوں کی, میمن برادری میں یہ بکثرت کھایا جاتا ہے, میمن ہے گجراتی برادری ہے اس میں, مگر اس میں بس یہی ہے کچے لہسن کے بغیر نہیں بنے گا, یہ اس کا نام ہی لہسن ہے, اس پوری غذا کا ہم لہسن, تو کھانا جائز ہے اس کا, لہسن کھاتا ہے جائز ہے, لیکن وہ کہ وہ ایک تو ذکر نہیں کر سکے گا تو اس سے محرومی ہوگی, یہ محرومی بھی گناہ نہیں ہے, لیکن مسجد میں جانا ہے تو اب منہ اچھی طرح صاف کرنا واجب ہے جبکہ مسجد میں اس کو جانا ہے, اور ویسے بھی بدبو ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بھی اس میں بھی کراہیت ہے. منہ صاف ہونا چاہیے. اس طرح جو عام طور پہ ہمارے یہاں کچومر ہوتا ہے, یہ کچی پیاز اس کا جزو لا ينفک, لیکن اٹوٹ انگ ہے اس کا, یہ لازم پیاز ہوتی ہے اس میں کچی عمر میں ہمارے یہاں, تو یہ جائز تو ہے, لیکن اب پیاز کچی کھائی نا, کچی پیاز والا کچی عمر تو مسجد میں نہیں آ سکتے. اسی طرح جو ہمارے یہاں سلاد کھائی جاتی ہے, سلاد میں بھی کچی پیاز کے علاوہ کچی مولی, تو کچی مولی بھی کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے, منہ میں بدبو ہوتی ہے اس سے. چٹنیاں جو بناتے ہیں وہ گرینڈر سے پیس کر یا پتھر کی سل پہ رگڑ گئے, اس میں بھی کچا لہسن ڈال دیں تو یہ بھی کھائیں گے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے.
اچار میں بھی بابا,
اچار میں کچا لہسن بھلے ڈالتے ہیں لیکن اگر اس کو سرکے میں بھگو کر کچھ عرصے تک رکھ دیا جائے نا تو اس کی بو مر جاتی ہے. تو اب جب کہ بو مر گئی تو وہ پکانے کے حکم میں آ گیا, ایسا پکا ہوا لہسن, ہاں کچا لہسن اگر سالن میں بھی کچا رہ گیا تو وہ تو بدبو دے رہا ہے, تو اصل اس کی علت مسجد کی ممانعت کی بدبو ہے, لہسن یا پیاز نہیں ہے, بدبو جس میں بھی ہو. تو اگر یہ سالن میں بھی کچا رہ گیا تو اب نہیں کھا سکتے. لہسن کا باقاعدہ اچار آتا ہے, وہ اس کو اس میں ڈال کر سرکے میں اس کی بدبو مار دیتے, تو اب بدبو مار دی نا تو اب اس کا حکم بدل گیا, کیونکہ فی نفسی تو وہ پاک ہے, لہسن ناپاک تو نہیں ہے. تو اچار کا لہسن کھا سکتے ہیں جبکہ اس میں بدبو نہ ہو. باقی یہ کچی عمر میں کچا ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے, یہ اپنے چٹنی میں بدبودار لہسن ہوتا ہے اور چٹنی میں بدبودار پیاز ہوتی ہے کچی, اور اس میں سلاد میں پیاز کچی اور کچی مولی ہوتی ہے. پکا کر مولی پیاز کھانے میں, لہسن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, پکا کر کھا سکتے ہیں, سالن میں ڈال سکتے ہیں, وہ اتنا پکائیں گے بدبو اڑ جاتا, عام طور پہ اڑ جاتی ہے سالن میں, اڑ جاتی ہے بدبو. کبھی کبھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا پیس ہوتا ہے نا لہسن یا پیاز کا, تو اس میں قدرے اگر پکانے والا برابر پکانے سے وہ جلد بازی میں, تو کبھی کچا رہ جاتا رہ جائے. ہاں یہ رمضانوں میں سموسے بھی آتے ہیں نا افطار کے لیے, اس میں وہ پیاز کچی ہوتی ہے سموسوں میں, وہ قیمے میں وہ کوٹ کے پیاز مکس کرتے ہیں اور یہ اس کو تل لیتے ہیں کچی پیاز. تو مسجد میں یہ ایسا سموسا جس کے اندر کچی پیاز ہے تو اب مسجد کے اندر کھانا ناجائز ہے, یا کھایا افطار میں اور منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد میں آ گیا تو یہ مسجد کا داخلہ بھی حرام ہے. دیکھو بدبو شرط ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, میں سموسا کھانا حرام نہیں کہہ رہا, کچی پیاز والا سموسا بھی کھانا جائز ہے, کچی پیاز والا کچی عمر کھانا بھی جائز ہے, کچے لہسن والی چٹنی کھانا بھی جائز ہے. مسجد میں تو کھانا جائز نہیں ہے, مسجد کے باہر کھا سکتے ہیں. مسجد میں آنے کے لیے منہ صاف کرنا یہ ضروری ہے.
خود کچی پیاز کھانا جائز ہے بابا؟
ہاں کچی پیاز کھانا جائز ہے, بس کے بلکہ اس کے فوائد ہیں بہت, مگر ایسے موقع پر کھائے کہ جب مسجد کی حاضری کا وہ وقت نہ ہو.
اب آپ بات بدبو کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں, اس وقت سردی کیا جیسے کہ ابھی جو موسم ہے, اب پورا سال صندوق میں الماری میں کپڑوں میں بابا یہ سویٹر شال جیکٹ ہے, نہ جانے طرح طرح کا جو لباس موزے ہوتے ہیں یہ بابا رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی یہ سردی آئی نا تو یہ پرانے کپڑوں میں سے یا سال کے بعد یہ نکالے جاتے ہیں بابا, اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے بعض اوقات سویٹر میں یہ جیکٹوں میں یہ شال سے وہ پہنتے ہیں, اس میں بعض اوقات اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے, اور یہ چونکہ سردی ہے یہ اوڑھ لی. اب کیا ایسا لباس پہن کر مسجد میں آنا,
ذرا اگر اس میں بدبو موجود ہے, اب یہ کہ بعض اوقات آدمی پہن لیتا ہو, پہن کر گھومتا ہے پھرتا ہے کئی گھنٹوں کے بعد مسجد میں آتا ہے تو بدبو اڑ چکی ہوتی ہے, تو بدبو اڑ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر بدبو ہے آتی ہے تو اب ناجائز ہوگا. اصل علت کو ذہن میں رکھیں, علت اس کی بدبو ہے, تو نجاست کی علت بدبو نہیں ہے, نجاست کی علت تو اس کا نجس اور ناپاک ہونا, علت مانے سبب ریزن اس کا, کہ ریزن بدبو ہے پاک چیزوں میں اور ناپاک تو ہے ہی ناپاک, تو پیشاب اور بھلے آپ نے ایک دم پیک کر, جیسے بچہ ہے بچے کو آپ نے کس کے پیمپر باندھ دیا اور ایسا بچہ ہے کہ جو جس کا وہ چھوٹا بچہ ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے پیشاب کر ہی دیتا وہ, زن غالی میں پیشاب کر دے گا، بڑا پیشاب کر دے گا، تو ایسے بچے کو پیمپر باندھ کر بھی مسجد میں لانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں مسجد الحرام میں، لے جاتے ہیں، طواف کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نا مسجد میں بچے گندگیاں کرتے ہیں تو وہ جو خدام ہوتے ہیں وہ مزید نجاست کو پھیلا دیتے ہیں رگڑے لگا کر۔ تو جہالت کا ہر طرف دور دورا ہے۔
آپ ایک طرف ترغیب دلا رہے نہیں لائیں، جس جہاں آپ نے جس مقام کی بات کی، مقام مقدسہ کی، وہاں کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ ابھی جیسے کہ بیگ تیار کیے جاتے ہیں نا، کہ کمر پر ایسے بیگ باندھے جاتے ہیں، جسے اتنے چھوٹے سے بچے وہ پاؤں لٹکا کر وہ کمر پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، جاتے وہ باندھ لیا اس کو پیٹ سے اس کا بیلٹ وغیرہ۔ تو یہ تو ایک طرف تو ہم آپ یہ شرعی حکم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، دوسری طرف ترغیب شروع ہے کہ ہم آپ کو بیگ بنا کر دیتے ہیں، بیگ میں بچے کو لٹکائیں اور لے کے جائیں۔
یہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، بچے کو لے جاتے ہیں لوگ۔ ہاں ایسا بچہ جو سمجھدار ہے، جس سے پیشاب وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو لے جانا جائز ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ناسمجھ بچہ ہے تو کراہت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، بہتر ہے کہ نہ لے جائے۔ نہ جیسے ابھی میرے ساتھ جو میری پوتی آئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ نہیں کرتی، مطلب اس طرح خود پیشاب وغیرہ بولتی ہے۔ پہلے چھوٹی تھی تو ہم میں اندر نہیں، اس کے والد صاحب بہت سمجھدار ہیں، وہ اندر مسجد کی حدود میں اس کو ہم نہیں آنے دیتے تھے، فنا مسجد میں رہنے دیتے تھے۔ تو اب یہ سمجھدار ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کرتی پیشاب وغیرہ، تو اس کو مسجد میں لاتے ہیں۔ لیکن اب بھی مسئلہ تو وہی کروں گا، میں لاتا ہوں اس لیے وہ مسئلہ بدل جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں کیا لایا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، وہ آ گئی، خیر چلا میں بھی لایا تو کوئی بات نہیں۔ تو مکروہ تنزیہ ہے، بہتر ہے کہ نہ لایا جاتا، کیونکہ بچے جو ہے نا پھر مسجد میں اگر کوئی لائے بھی، اب وہ جو مسجد اس میں جو بچوں میں فساد ہوتا ہے نا، وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ، یعنی ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ دھکے مارتے ہیں، اور نماز نہ پڑھتے تو کیا بیچارے، ان کو پڑھنا آتی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھنے نہیں دیتے کسی کو نماز۔ تو اس طرح اس کی، یعنی جتنا اس بچوں کی وجہ سے فساد بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اس کے لانے والے پر کوئی حکم بھی بڑھے، ورنہ یہ کہ مکروہ تنزیہ تو ہے ایسے نا سمجھ بچے کو، کہ جس سے پیشاب کا خطرہ نہیں ہے لیکن ہے وہ بچہ نا سمجھ۔ تو یہ آج کل بچے مسجد کریم میں بہت بیچارے شور مچاتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، پدکتے ہیں، واقعی یعنی کہ وہ ایک میلہ لگاتے ہیں لوگ، اور بڑی سعادت سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ میرے بچے نے تو حج کیا، تو مدینے ہو ماشاء اللہ، مدینے گیا تھا، اور جا کے اس کو کیا پتا مدینہ کیا ہوتا ہے بیچارے کو، مسجدوں میں جا کر اس نے جو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا، چلو اس کو ہم مانا کہ چلو اس کو سعادت ہی مل گئی، لیکن اس کے ماں باپ یا جو بھی اس کو لے گیا اس کا کیا بنے گا؟ مسجد حرام میں اگر ایسا بچہ لے گیا جس سے زن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا، تو اس کو لے جانا ہی حرام، تو وہاں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، لاکھ ٹائم گناہ ہے، ایک کا لاکھ گناہ، ایک نیکی کی لاکھ نیکی، حرام مکہ میں اور پھر مسجد الحرام، تو اس میں تو نہیں لے جانا چاہیے ایسے بچے کو، ہرگز ہرگز نہیں، جائز ہی نہیں، لے جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ نئی بات شاید ناظرین کو بتائی ہو کہ وہ پیچ میں وہ کنگارو کی طرح تھیلا بھی لٹکا، کنگارو کا تھیلا پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کنگارو کیا ہوتا ہے، کنگارو ہے نا، کینگرو، ہاں ہماری گجراتی میں کانگارو یاد پڑتا ہے اس کو، کانگارو، تو کینگرو کانگارو جو بھی ہو، ایک جانور آتا ہے مخصوص جانور ایک، اس کے پیٹ پہ تھیلی ہوتی ہے، اس تھیلی میں وہ بچہ ڈال دیتا ہے، وہ سر بھی نکالتا ہے باقاعدہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ کینگرو یا کنگارو نے سکھا دیا قوم کو کہ تم بھی بچہ لٹکا لو اور طواف کرتے رہو۔ تو بچہ وہی کہ وہ ناپاکیاں کرنے والا بچہ ہے تو پھر تو وہی حرام رہے گا، جن غالب ہے کہ نجاست کرے گا، چاہے آپ نے اس کو 420 پیمپر باندھ دیے، یہاں تو 420 کا ہی عدد چلے گا، 12 کا تو چلے گا نہیں۔ اگر بڑا ہے سمجھدار ہے پیشاب نہیں کرتا تو اس کی بہرحال پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آتا، مکہ مدینے میں لے جانے میں حرج نہیں ہے، مسجد کریمین میں نہ لایا جائے ان کو، نہ مسجد حرام میں لایا جائے، نہ کسی مسجد میں، نہ یہاں نہ وہاں، مسجد میں نو انٹری فور چائلڈ۔
بس پڑھے لکھے پڑھے لکھے بولوں کیا بولو کہ وہ بچوں کو مسجد میں لانے کا آپ منع کرتے ہو. اب بچے جب مسجد میں آئیں گے نہیں تو مسجد کا ادب کیسے سیکھیں گے, نمازیں کیسے سیکھیں گے, ان کے اندر مذہبی شعور کیسے پیدا ہوگا. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یار اپنے بچے کو تھوڑا پیچھے بھیج دیں, اس سے بابا جان کو آتے ہیں, اس سے جان کو آتے ہیں. آپ پتہ پتہ تم ابھی نمازی بنے ہو, چلو چلو تم کو کیا پتہ کہ بچوں کو کیسے تربیت کی, ایسے بےچارے سمجھانے بیٹھتے ہیں. کچھ ان کو مدنی پھول دیں.
تو یہ اب آپ نے دیکھو پڑھے لکھے کا وہ میں نے یہ جاہل ہے, پڑھے لکھے
رجوع کر لیتا ہوں,
پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں, یہ تھوڑی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. 1 2 3 اور پوائنٹ 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 کرنا شروع کرتا, بولے پڑھے لکھے استنجا تو کرنا آتا نہیں ہے, پڑھے لکھے کوئی بات ہوئی یار.
اگر نہیں آتا ہے تو ہمارا رسالہ پڑھ لیں مقتدۃ المدینہ سے استنجا کا طریقہ,
تو پڑھا لکھا ہو جائے گا,
کم از کم استنجا تو آ جائے گا
ان شاء اللہ.
10 صفحے کا تو رسالہ ہے.
چلو اس معنی وہ استنجا کی استنجا کا طریقہ,
یہ رسالہ لے لو بھائی مقتدۃ المدینہ سے, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, بچہ بڑا جو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے استنجا کا طریقہ. 10 صفحے کا رسالہ امیر سنت نے حال ہی میں ہمیں تحفہ عطا کیا,
سب کے لیے مفید ہے, ناظرین ناظرات سب کے لیے بہت مفید ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ پڑھا لکھا جو ہوگا نا اس کو, جو دین پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, حدیث پڑھا ہوا ہے, یہ کم از کم اتنی توفیق ہے کہ وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے, علماء کی صحبت میں رہتا ہے, ان مانو کر جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو پتا ہوگا وہ حدیث پاک میں. کوئی الیاس قادری کو کیا تکلیف ہے, کہ ویسے الیاس قادری کی تو نفسیات دیکھو اس کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ نے بارہا مدنی چینل پر دیکھا ہوگا میرے پاس بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے, لوگوں کے اعتراض آتے ہیں تو بند کر دیتا ہوں, بچوں کو بھگا دیتا ہوں, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, پھر اکا دکا آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے کو تو وہ حد سے نہیں, وہ بچپن سے ہی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بالکل ناسمجھ بچے بہت اچھے لگتے ہیں, پیار آتا ہے ان پر. تو یہ نہیں کہ وہ مطلب میں اپنے لیے کروں, میں مجبور ہوں کہ میں کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ مجبور رکھے کہ میرا نفس مجھے کتنا ہی کہے لیکن میں اس کے آگے مجبور نہیں رہوں گا, میں شریعت کی بات مانوں, ان مانوں کر مجبور. کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم پابند ہیں, پابند مانے بھی تو بندھا ہوا نا, پابند جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہوں, تو ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے, ہمارا جی چاہتا ہے کہ فلم دیکھو اور ہم پابند ہیں, ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں کا رخ ہمارا مسجد کی طرف رہے گا, سنیما گھر کی طرف نہیں ہوگا, ہم پابند ہیں. جو آزاد ہوگا تو پھر وہ پھر ایسا پابند ہوگا کہ مر جائے گا مرنے کے بعد. تو خیر, تو حدیث پاک میں جس کا یہی مضمون ہے تقریباً کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں اور اونچی آوازوں سے بچاؤ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میری کوئی گھر کی وہ مطلب ہے کہ وہ ایجاد نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. جو کارپیٹ والی مسجد ہے وہاں تو بڑے بڑے بورڈ اور چوکی دار بٹھانے چاہیے کہ بچے نہ جائیں, باقی تو مسجد میں بچے آ کر جو پھر کرتے ہیں بےچارے, پھر وہ چھینٹے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بےچارے کتنوں کی نمازوں کے مسائل ہوتے ہوں گے. کارپیٹ پاک کرنا کتنا دشوار ہے. تو یہ کہ حدیث پاک میں ممانعت ہے, فقہاء کرام نے ممانعت فرمائی ہے. اور اس ضمن میں اپنے بہر شریعت میں بھی کچھ تفصیل ہے اس کی, اسی طرح اس کا وہ پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, وہ کافی میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم بھی ہو چکے ہوں گے اب تک. اب بھی چاہیں تو آپ فیضان یہ مکتبۃ المدینہ سے پوچھ لیں, ان کے پاس اگر یہ ہوں, نہ ہو تو آپ آرڈر دے دیجئے اور ان سے چھپوا لیں 1000 2000 شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے, یہ جمعے کے دن مسجدوں کے باہر بانٹ دیں اس کو, یا جس طرح بھی آپ مطلب گھروں میں پہنچا دیں کہ مسجد میں بچوں کو نو انٹری کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حدیث پاک میں ممانعت ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد فریاد میرا نام ہے جی, میں تحصیل چکرگڑھ سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل کا بہت اچھا فین اور 24 گھنٹے جتنا ٹائم میرے پاس ہوتا میں اس کو دیکھتا ہوں اور بہت اچھی تعلیم آپ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اگر کسی جگہ پہ قسم کھا لی ہو, جیسے اپنے والدین کے ساتھ کسی کے ساتھ, تو اس جگہ میں میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی میں چلا جاؤں تو اس کی کیا بارے میں؟
تو یہ قسم کھائیے تو اب اس جگہ پر میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی کیا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو کہیں نہ جانے کی قسم کھائیے اب میں وہاں چلا گیا تو کیا؟
اگر قسم کھائیے, قسم کی بھی صورتیں ہیں, اب یہ کہ اللہ کی قسم کھائی یا یہ کہ صرف کہا قسم کھاتا ہوں یا کہا قسم سے, تو اس صورت میں تو قسم ہے. اب یہ کہ اگر ماضی کے لیے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں ادھر نہیں گیا تھا, تو اس کا کفارہ کوئی نہیں, اس پہ توبہ کرے, جھوٹ ہے اور گناہگار ہے, سچی توبہ کرے. اور اگر یہ کہ مستقبل کے لیے قسم کھائی تو وہی کہ وہ اس کے کفارے کی صورت بنے گی. اب جیسے کہ نبی کی قسم کھائی تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے, قرآن کی قسم کھائی تو کفارہ ہے, یہ خدا کی قسم اس کو کہا جائے گا.
بچوں کی قسم کھائی
بابا؟ نہیں, تو بھی کفارہ نہیں ہے. بچوں کی قسم, امی جان کی قسم, امی کے سر کی قسم, تیرے سر کی قسم, تیری جان کی قسم, تو یہ قسمیں نہیں ہیں, یعنی یہ وہ قسمیں نہیں جن پر کفارے ہوں, یہ عوامی قسمیں. تو قسم دراصل وہ ہوتا ہے تاکید کے لیے, اور بعض اوقات اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی, تاکید کے لیے اپنی, مطلب اس بات کو ایک دم یعنی اہمیت دلانے کے لیے, جیسے کہ اعلی حضرت کے اشعار بھی تو ہیں, یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, خوب ہیں قید غم میں ہم, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں, خوب ہیں قید غم میں ہم, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اندر سرکار کی قسم نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد حضور نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اتنی یاد آتی ہے بس اسی یاد کی قسم, یاد حضور کی قسم, غفلت عیش ہے ستم, عیش و آرام, عیش و تعیش میں غافل ہو جانا, یہ ظلم ہے. ظلم یہ وہ ظلم نہیں جس میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہو, یہ محاورتاً اس کو بھی ظلم بولتے نا, یار تم یار بڑے ظالم ہو, یار اتنا انتظار کراتے ہو یار, نہیں عام محاورے میں بولتے ہیں. تو یہاں مراد وہ ظلم نہیں ہوتے جن میں کسی بندے کا حق تلف کر لیا جائے. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, خوب ہیں قید غم میں ہم, یعنی ہم سرکار کی محبت اور سرکار کی جدائی کا جو ہمیں صدمہ ہے, جو غم ہے وہ خوب, یعنی بہت اچھا ہے, خوب من اچھا, بہت اچھا ہے. خوب ہیں قید غم میں ہم, سرکار کی جدائی کے غم میں جو ہم گرفتار ہیں قید میں, وہ بہت اچھی قید ہے, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں, اس قید سے کاش ہمیں کوئی آزاد نہ کرے, ہم قیدی اچھے ہیں. سارے غم پریشان کن ہے لیکن غم مصطفیٰ جو ہے وہ راحت بخش ہے, اس میں جو چین ہے سکون ہے وہ کسی میں نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سا اٹھلا لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدہ پیش ہے داسا کر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و تقاون جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کبھی ہاں رضا مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیکا، تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک مسلک تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔
صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق
یا الہی توفیق ایسی عطا یا الہی